الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل كما ورد في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْأَعْلَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعے کے دن جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ یہاں جمعے میں خطبہ جمعہ میں جو موضوع زیر بحث ہے، جو الحمدللہ ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، وہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے سورہ صف میں آیت نمبر 9 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بعثت بیان ہوا، پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بنیادی طریقہ کار منہج کہ اس عظیم تر انقلاب کے لیے، اقامت دین کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو افراد کار تیار کیے، ایک جماعت تیار کی، اس کا طریقہ کار، اس کا منہج کیا تھا. اسی حوالے سے الحمدللہ آج کی جو لیکچر سیریز ہم شروع کر رہے ہیں وہ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس کے حوالے سے کچھ فضائل اخلاق، اخلاق فضیلہ کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، اور کچھ رضائل اخلاق کا تذکرہ کریں گے. نفس کو پاک کرنے کے اعتبار سے تزکیہ نفس کے حوالے سے کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کے نفس کو ناپسندیدہ بنا دیتے ہیں، تو وہ کون کون سے اعمال ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی ریمیڈی، اس کا علاج کیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ ترتیب سے آج سے سلسلہ شروع کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اب آپ دعا یہ کیجئے کہ اللہ پاک ان باتوں پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک موضوع کی اہمیت کا تعلق ہے تو ہم اس کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو، اقامت دین ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے، ان کے لیے سب سے پہلا ہدف کیا ہے؟ پوری دنیا پر جو اللہ کا دین غالب کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے پہلا بنیادی ہدف یہ ہے کہ ان کا اپنا نفس، اپنا وجود سب سے پہلے پاک ہو جائے اور وہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے اخلاق کو سدھار لیں، سنوار لیں، اپنے کردار کو کردار سازی کر لیں. یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو خود مزکہ، نفس مزکہ اگر ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، تو پھر یہ دعوت و تبلیغ بھی بہتر انداز میں کر سکیں گے، ان کی بات میں وزن ہوگا، لوگ متاثر ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو دین غالب ہوا. تو ایسے پاکیزہ لوگوں کے ہاتھ میں زمام کار آئے گی، ایسی صالح قیادت اگر وجود میں آ جائے تو پھر انقلاب آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی نظام بھی ہر خرابی سے ہر ناپاکی سے محفوظ ہوگا۔ یہ ہے اہمیت گفتگو کی، لہذا ہم اس کو آسان اگر ایک فریز کرنا چاہیں تو وہ لوگ جو انقلابی اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے تزکیہ نفس کی اہمیت۔ پچھلے جمعے ہم نے عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس اصل میں ہے کیا، نفس کو پاک کرنا، نفس کو پیوریفائی کرنا۔ پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ نفس کو پاک کرنا ہے تو نفس کو سمجھنا ہوگا، نفس کہتے کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ریفرنس دیا تھا، الکیس من دانا نفسا، الکیس من دانا نفسا، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اس نفس کو جانے، وہ عمل لما بعد الموت، اور عمل کرے موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے۔ تو نفس ہے کیا شاید جس کو پاک کرنے ہم جا رہے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں یا اس کی کتنی اس کی کیفیات ہو سکتی ہیں، اس پر بھی ہم نے پچھلے جمعے بات کی تھی۔ کلاس روم ٹیچنگ میں تو ایک انداز ہوتا ہے وارم اپ ایکٹیویٹی کا، اور پری نالج جو ہوتی ہے یعنی جو آپ کے پاس پہلے سے نالج ہے اس سے متعلق سوال کر لیا جاتا۔ یہاں خطبہ جمعہ میں سوال نہیں کیا جاتا، ریپیٹ ہی کیا جاتا۔ تو نفس کی کتنی قسموں کا تذکرہ کیا گیا تھا؟ ظاہر بات ایک سوال ہے، میں سوال آپ سے نہیں کر رہا، لیکن ایک ریکال کیجئے اپنے ذہن میں، قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا کہ نفس کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں یا تین کیفیات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی کیفیت، اس روح اور بدن کے مارکے کے دوران اگر بدن، جسم، جسمانی خواہشات، نفسانی خواہشات پوری طرح سے چھائی ہوئی ہیں، طاقتور ہیں، اور روح پر پوری طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے، روح کے تقاضوں کو مزمل کیا ہوا ہے، تو یہ نفس کون سا ہے؟ نفس امارہ، سورہ یوسف نے اس کو کہا گیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ تو نفس امارہ، امر سے امارہ، یعنی بہت زیادہ نافرمانی کی طرف راغب کرنے والا، امر حکم دینے والا۔ تو نفس امارہ ایسا نفس جس پر پوری طرح سے نفسانی خواہشات قابض ہوں، جو اپنی مرضی چلانے والا ہو، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہو، یہ نفس امارہ ہے۔ اسی طرح نفس اور جسم اور بدن کے تقاضے، یا جسم کے تقاضے اور روحانی تقاضوں کے درمیان ابھی جد و جہد چل رہی ہے، دو ریسلرز کی طرح آپس میں کشتی چل رہی ہے، کبھی روحانی تقاضے غالب آ جاتے ہیں، کبھی جسمانی تقاضے غالب آ جاتے ہیں۔ تو اس نفس کو قرآن حکیم نفس لوامہ کہتا ہے، سورہ قیامہ میں اس کا تذکرہ آیا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایسا نفس جو انسان کو ملامت کرے، نافرمانی پر، غلط بات پر اندر سے ڈانٹ پڑتی ہے، جس کو عرف عام میں ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک پازیٹو سائن ہے، مثبت سائن ہے کہ نفس کے اندر ترقی ہو رہی ہے، اور برائی پہ ڈانٹ پڑتی ہے، اچھائی پر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اوپر کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ، ایسا نفس کے جو شریعت اسلامی کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو، مطمئن ہو، دین اسلام پر اس کا دل کھل چکا ہو، انشرائے صدر کے ساتھ وہ شریعت کے احکامات کو اپنے لیے رحمت سمجھتا ہو، بابرکت سمجھتا ہو، اور شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک پاکیزہ زندگی گزارے، اور بالآخر اس پر موت کی کیفیت آئے، اس کو نفس مطمئنہ کا۔ سورہ فجر کی آیت مبارکہ ذہن میں آ گئی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ تو نفس کی تینوں کیفیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ اپنے بارے میں انسان جائزہ لے کہ اس کا نفس کہاں کھڑا ہے، کس کیٹیگری میں آتا ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، اپنے بارے میں جائزہ لینا ہے نا۔ تو سب سے پہلے جائزہ، پھر اسی طرح قرآن حکیم اس بارے میں بہت زیادہ امفیسائز کرتا ہے، بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں نے سورہ آلہ کی آیتوں مبارکہ پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، ابھی بھی عرض کر رہا ہوں، اسی پر فوکس کر کے ہم آج سے اپنی لیکچر سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے نفس کو پاک کر لیں، قد افلح من تزکا، پس بے شک بھلا ہوا اس کا کہ جو سنورا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، یعنی ان رذائل اخلاق سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ رذائل اخلاق کیا ہے، اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، اور فضائل اخلاق، اخلاق جلیلہ جو ہے ان سے مزین کر کے اس کو اوپر کی طرف لے کے گیا۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ حاصل کیا، جو پاک ہو گیا. وذکر اسم ربہ فصلى، اور اس نے اپنے رب کا نام لیا. وذکر اسم ربہ فصلى، رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. اس کا بہترین ذریعہ جمعے کے دن آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ، پریکٹیکل ڈیموسٹریشن کہا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام تذکرہ، خاص طور پر خطبات جمعہ جو ہوتے ہیں، دو خطبہ جمعہ، اس میں اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے. فصلى، پھر اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، نماز تذکرہ ہوتا ہے، پوری نماز پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ پورا پیکج ہے. وذکر اسم ربہ فصلى، اس نے اپنے رب کا نام لیا، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس عمل کو ہمیں مسلسل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن قرآن ہمیں ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا. اے لوگوں، اے مخاطبین، تمہارا حال یہ ہے، تمہارے اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، زیادہ پرائرٹی دیتے ہو، زیادہ بڑھاتے ہو، محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، تمہارے غم خوشی ساری کے ساری دنیا کی زندگی سے متعلق ہو کر رہ گئے ہیں. جبکہ رب کائنات فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے، خیر وابقا، اور ہمیشہ رہنے والی ہے. آخرت میں ملنے والی نعمتیں وہ بہتر بھی ہیں کمپیریٹیولی، اور ہمیشہ رہنے والی ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے. یہ ہے اصل میں موٹیو، موٹیویشنل فورس، کہ اپنے نفس کو پاک کیوں کریں. ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے، بھائی کیا ضرورت ہے نفس کو پاک کرنے کی، جیسا ہے رہنے دو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفس کو پاک کرنا قرآن حکیم کے نزدیک اہم ترین آبجیکٹو ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى بل تؤثرون الحیات الدنیا. کبھی بھی کسی نے کسی کو یہ نہ کہا ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں آگے سے آگے بڑھو. یہ انسان کے اندر ایک فطری طور پر جذبہ ہے کمپیٹ کرنے کا، مسابقت کرنے کا، آگے سے آگے بڑھنے کا. تو بہرحال دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دینا اور آخرت کی زندگی کو اہمیت نہ دینا، یہاں سے گڑبڑ کا آغاز ہوتا ہے. دنیا کی محبت تمام رذائل اخلاق کی جڑ و بنیاد ہے. دنیا کی زندگی کی محبت، دنیا کی آسائشوں کی محبت، تمام کے تمام رذائل اخلاق جو ہیں اس کی بنیاد ہے. لہذا جیسے میں نے عرض کیا، پودا جو ہوتا ہے، جب آپ اس پودے کو لگاتے ہیں تو اس میں جب نشو نما کرتے ہیں تو وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ اس کی گروتھ ویسے نہیں ہو رہی جیسے کہ ہونی چاہیے. تو بہرحال اس کی ریمیڈی کیا ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پودے کے جو غذا ملنی چاہیے تھی وہ اس لیے نہیں مل رہی کہ اس کے اطراف میں کچھ خودرو پودے پیدا ہو گئے. دیکھا ہوگا نا، کھیتی باڑی کرتے ہیں جو لوگ، یا گملے کے اندر یہ جو مالی ہوتا ہے، اس کی تو آنکھوں سے آبزرویشن ہوتی ہے نا. اچھا قیمتی پودا لے کر آئے، وہ بڑھ رہا ہے بڑی ترتیب کے ساتھ، لیکن اچانک پتا چلا کہ اس کی گروتھ رک گئی. تو وجہ کیا ہوتی ہے گروتھ رکنے کی؟ کچھ خودرو پودے ہوتے ہیں جو اس کے اطراف میں اگ جاتے ہیں. اب جو آپ نشو پانی ڈال رہے ہیں وہ اس کو اس کے اندر شیئر کر رہے ہیں. تو کیا کرتا ہے مالی، مالی کیا کرتا ہے؟ ان خودرو پودوں کو جڑ سے نکال کر پھینکتا، اس کی گوڈی کرتا، اور بلاخر جب وہ صاف کر دیتا پورا علاقہ، پھر دوبارہ سے جو ہے نشو نما شروع ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہمارے نفس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی محبت اللہ پاک نے بلٹ ان رکھی ہے، اور اس میں سب سے اہم ترین محبت کس کی ہے؟ کس چیز کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے. یہ ساری جی بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں، رذائل اخلاق، جن کو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ہے مال کی محبت. مال کی محبت، مال کی وجہ سے ہی انسان جو ہے نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو دنیا کی زندگی کو سمبولک اگر کریں تو وہ مال کی محبت ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً یہ تمہارے مال اور یہ اولاد تمہارے لیے ذریعہ آزمائش ہیں، ان کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جا رہا ہے. لہذا آج جو پہلا لیکچر انشاءاللہ جیسے ہم نے عرض کیا فوکس کریں گے، وہ ہے رذائل اخلاق کے اعتبار سے اس میں منافقت ایک بیماری ہے. یہ ہوتی کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے سمٹمز کہے جا سکتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور خدا نخواستہ اگر منافقت پیدا ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے، یہ ایک سوالات ہیں. پھر علاج کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ علاج نہ کریں اور یہ مرض بڑھتا چلا جائے اور انسان نفاق کی حالت میں مر جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ کتنے سوالات ہو گئے. سب سے پہلے تو نفاق کہتے کسے ہیں؟ نفاق کی کچھ علامات کا تذکرہ قرآن کرتا ہے, وہ بھی ذہن میں رکھیے. پھر ان نفاق کے حوالے سے کچھ اعمال ایسے ہیں جو منافقانہ اعمال ہیں, جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی. پھر جیسے میں نے اس کے نفاق کی اصل وجہ مال کی محبت, اور نفاق کا علاج کیا ہے؟ اگر منافقت دل میں پیدا ہو جائے تو اس کا کوئی علاج بھی ہونا چاہیے نا. مرض ہے تو علاج بھی ہوگا, اس کا علاج بھی رب کائنات ہمیں, اس کی ریمیڈی بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتاتے ہیں. تو یہ ہیں کچھ اہم سوالات, اس کے حوالے سے جتنا وقت ہے کوشش کر لیتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا, یہ سب سے خطرناک ترین مرض ہے جس کا تذکرہ قرآن کہتا. قرآن حکیم تین کیٹیگریز کا تذکرہ کرتا بالکل شروع میں سورۃ البقرہ میں. انقلابی جد و جہد جب بھی ہوگی تین طرح کے لوگ پیدا ہوں گے. سب سے پہلے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اس انقلابی جد و جہد میں نظریہ توحید کو یا اس نظریے کو ماننے والے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو اصل درس چل رہا ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد کے حوالے سے, لہذا پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو اس دین کو, اس کے نظریے کو قبول کرتے ہیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت مطہرہ کا مطالعہ کیا جائے تو صحابہ کرام, صحابہ کرام کا تذکرہ بالکل شروع میں سورۃ البقرہ میں موجود ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے. وہ متقین کی صفات کا تذکرہ بھی کرتا ہے, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. کتنی صفات آئیں صحابہ کرام کی. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. پہلی کیٹیگری ان لوگوں کی کہ جو ایمان لاتے ہیں, یقین کے ساتھ متقی ہوتے ہیں, اور پانچ صفات کا تذکرہ قرآن نے کر دیا. نمبر ایک, الذین یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون, اور جو رزق ہم نے عطا فرمایا, پیسہ عطا فرمایا, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس کلام پر, اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی, اور ان تمام سابقہ کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر تو یہ یقین رکھتے ہیں. اللہ سے دعا کر لیں اللہ پاک یہ پانچ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. یہ وہ پہلی کیٹیگری ہے کہ جو نظریہ توحید کو یا اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کی صفات. دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جو اس نظریے کے اختلاف کرنے والے, انکار کرنے والے ہوتے ہیں. انکار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کے مفادات اس پورے نظام سے وابستہ ہوتے ہیں, اور وہ نظریہ ان کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے, ان کے پورے سسٹم کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے. ان کو کافر, انکار کرنے والا کہا گیا. قرآن حکیم سورہ بقرہ میں ان کا تذکرہ کرتا ہے, ان الذین کفروا سواء علیہم اعنذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یقیناً جنہوں نے انکار کر دیا, اس توحید کے نظریے کو نہیں مانا, اب برابر ہے ان کے لیے چاہے آپ ان کو خبردار کریں نہ کریں, یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے, کانوں پر مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اور ان کی سماعت پر جو ہے مہر لگا دی, اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے گئے. گویا دوسری کیٹیگری ہو گئی کافرین کی. تیسری کیٹیگری خاص طور پر جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ جس کو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں, پورے ایک رکوع میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. یہ ہیں وہ منافقین کہ جن کے سامنے دین کی دعوت آتی ہے تو مانتے تو ہیں کہ بات ٹھیک ہے, لیکن دنیاوی مفادات کے لیے, دنیاوی فائدوں کے لیے مان کر نہیں مانتے, اور ایسے لوگ منافق قرار پاتے ہیں. تو منافقت اصل میں کیا ہے؟ نفاق بنیادی طور پر کیا مرض ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے ان کے دلوں میں روگ ہے, ان کے دلوں میں مرض ہے, ان کے دلوں میں بیماری ہے. اور وہ بیماری کیا ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے حق کا ساتھ نہ دینا. تپتی راہیں مجھے پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گا نیری. بات تو صحیح ہے لیکن اس کے لیے انفاق کرنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، برائیوں کو چھوڑنا یہ کرنا پڑے، یہ میں نہیں کر سکتا. تو تپتی راہیں مجھے پکارے ہیں، دامن پکڑے چھاؤں گنیری، یہ تیسری کیٹیگری ہے منافقت کی. تو پھر دعا کرتے رہیں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دیں. منافقت کیا ہے؟ کہ انسان کا دو رخ ہو، ظاہر میں کچھ اور ہو اور باطن میں کچھ اور ہو، زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہو اور عمل کچھ اور ہو، یا دل میں ایمان نہ ہو، یوں کہہ لیجئے اقرارم باللسان ہو تصدیقم بالقلب نہ ہو. یہ قرآن حکیم کے مطابق ایک بیماری ہے، اور ایسی شدید اور خوفناک بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، اس کو رذائل اخلاق کے اعتبار سے سمجھا نہ جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ پہ پہلے چلے جاتے ہیں، بعد میں اس کی ریمیڈی کر لیتے ہیں. قرآن حکیم کے مطابق ایسے لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہو، قرآن حکیم کے مطابق وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ منافق جو ہیں سب سے نچلے گڑے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. سورہ نساء اس پر بہت تفصیل سے بات کرتی ہے منافقت اصل میں ہے کیا. تو یقیناً وہ لوگ جن کے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درکے میں ہوں گے. درکا، درجہ اور درکا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ درجہ جو ہے وہ جنت کے درجے اوپر کی طرف ہیں، اہل ایمان مختلف درجوں کے اعتبار سے اوپر ہوں گے. انبیاء کرام، اولیاء اللہ، صحابہ کرام، ان کے جو کیٹیگریز ہیں یہ اوپر کی طرف ہوگی. اسی طرح ایک حدیث سے میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی سن لیجئے، اندازہ ہونا چاہیے کہ درجہ اوپر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا. جیسے ایک حافظ قرآن، حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو رب کائنات اس سے فرمائے گا، جنت میں داخل ہونے کے بعد فرمائے گا اقرا ورتق، اقرا ورتق، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو اور اوپر کی طرف ترقی کرتے، ارتقاء کہتے ہیں اوپر کی طرف جانے کو. یہاں تک کہ وہ قرآن پڑھتا جائے گا جیسے کہ دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، ہر آیت پر اس کا درجہ اوپر کی طرف ہوتا چلا جائے گا. جیسے ہی آخری آیت مبارکہ پڑھے گا، جہاں تک اس کو یاد ہوا جے بھی، وہ اس کا درجہ فکس ہو جائے گا. یہ ہے حافظ قرآن، تو درجہ اوپر کی طرف، اور درکا نیچے کی طرف جانا، گویا جو جتنے نیچے درجے میں ہوگا، درکے میں ہوگا، عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہوگی. تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے بھی سب سے اسفل نچلے گڑے میں ہوں گے. اللہ سے دعا کریں، ترمذی شریف کی روایت ہے جو دعا میں آپ سے نقل کر رہا ہوں بار بار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. وعلسنتنا من الكذب، ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے. وعیوننا من الخیانہ، ہماری آنکھوں کو، اب ایک ایک پر ذرا غور کیجئے گا، زبان سے بولنے والا جھوٹ رذائل اخلاق میں شامل ہے. وعلسنتنا من الكذب وعیوننا من الخیانہ، ہماری آنکھوں کو پاک کر دے خیانت سے، نظر، بد نظری، اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے. آنکھوں سے جو زنا ہوتا ہے، جو بد نظری ہوتی ہے، نامحرم کو دیکھا جاتا ہے، اس سے دعا کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تو میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. تو بہرحال یہ دعائیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ان بیماریوں سے بچنا شعوری طور پر ہونا چاہیے، پہلے اس بیماری کو سمجھا جائے. آج کووڈ کا بڑا خطرہ ہے، کووڈ لگ جائے گا، یقین کیجئے کچھ دن ہاسپٹل میں رہا، دو تین دن ابھی میرے بہنوں ہی ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر لیں، اللہ پاک ان کو شفا دے. لیکن ڈر کس بات کا تھا؟ سچی بات بتا رہا ہوں، ڈر اس بات کا تھا کہ یہاں کووڈ نہ ہو، کوئی ماسک صحیح ہونا چاہیے، او بچے ہوئے دور رہو بھائی، قریبی لوگوں سے بھی دور، ہاتھ بھی نہیں ملا رہے. تو یہ خوف کس بات کا ہے کہ بیماری نہ لگ جائے؟ تو جسمانی بیماریوں کا خوف ہونا چاہیے، ہے، موجود ہے، اور میڈیا نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ باقی بیماریاں شاید ہم بھول ہی گئے. اور بھی تو بے شمار بیماریاں ہیں نا جس پر لوگ مر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مرنے والے اس سے زیادہ ہوں گے. آج اگر فیگر 100 آیا ہے تو ذرا پورے پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی سے مرنے والوں کی تعداد پوچھ لیے، ذرا آپ کو ہزاروں میں ملے گی، شاید سینکڑوں میں ملے گی، اس کا تذکرہ نہیں ہے. کووڈ کا بڑا خطرہ خوف ہے، اور خوف کی وجہ سے ہمارے اندر بھی اس کا خوف موجود ہے. تو جسمانی بیماریوں کا خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ جب اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو ہائی لائٹ اگر ہم کریں کہ روحانی بیماری سب سے خطرناک کون سی ہے، کہ اگر وہ لگ جائے تو ناپسندیدہ ترین لوگوں میں شامل ہو جاؤ، جس کو رب بھی ناپسند کریں، رسول اللہ بھی ناپسند فرمائیں، اور لوگ بھی اس کو نفرت کریں، اس کو پسند نہ کریں، اس سے دور رہنا کا معاملہ کریں، وہ ہے نفاق کا مرض، منافقت. اتنی خوفناک اور خطرناک قسم کی بیماری ہے. نتیجہ میں نے پہلے بتا دیا، اب آئیے کچھ علامات کا تذکرہ کر لیں. اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے لیے رذائل اخلاق سے بچنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ریپرزینٹیٹو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے. دین کی دعوت و تملیغ اور اقامت کی جد و جہد کرنے جا رہے ہیں تو ان کی گرومنگ، ان کی کریکٹر بلڈنگ، ان کی کردار سازی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ریفلیکٹر ہوں. کس کا؟ جناب نبی کریم کا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے اخلاق حسنہ کا ریفلیکٹر ہوں، جن کو دیکھ کر یاد کون آئے، جن کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات یاد آ جائیں، جن کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ یاد آ جائیں کہ پیغمبر کے اخلاق ہیں یہ، جو سچ بولتا ہے اور دین پر عمل کرنے والا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہیں. تو اخلاق اچھے کیوں ہیں؟ پھل جو ہے، عام طور پر درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے نا، تو ہم پھل ہیں، ہم دین کا حاصل ہیں اگر، تو وہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں سے دین سیکھا. تو اخلاق رضی، اخلاق فضیلہ یا اخلاق حسنہ اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد کرنے والے وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جن کے اخلاق اور کردار مثالی ہوں، اور اگر ان کے اندر رذائل اخلاق موجود ہوئے خدا نہ خواستہ تو وہ تو بدنام ہوں گے ہی ہوں گے، لوگ ان سے محبت نہیں کریں گے. سب سے خطرہ اس بات کا ہے، سب سے زیادہ، کہ دین بدنام ہوگا، ان کو دیکھ کر لوگ دین کو بدنام کریں گے یا دین کے بارے میں برا خیال رکھیں گے. تو منافقت اس میں خطرناک ترین بیماری ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. کچھ علامات کا تذکرہ کر لیتے ہیں. کووڈ کے سمپٹمز کیا ہیں؟ ہمارا جو کورس ہوتا ہے، کورس ورک ایم فل وغیرہ کا، اس میں سر نے ہمیں کووڈ ہی دیا تھا اتفاق سے. اس کو انٹرنیٹ سے لے کر یہ کرو، اس میں اس کی سمپٹمز کیا ہیں وغیرہ، علاج کیا، بہت اچھا رہا. اتفاق ہوا، بس یہ اتفاق ہی سمجھیے گا، کہ جس ٹیچر نے ہمیں یہ اسائنمنٹ دیا تھا ان کے گھر میں کووڈ آ گیا. بیوی بھی کووڈ، وہ بھی، بچے بھی. بہرحال ان کے لیے بڑا زبردست رہا ہوگا جو پریزنٹیشنز آئیں کہ اس میں علاج کیا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن شفا دینے والا تو اللہ ہے. یہاں منافقت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. منافقت بھی کچھ علامات ہیں. منافق کی تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات کے اعتبار سے ایک حدیث مبارکہ میں کیا. اپنا بھی جائزہ لیجئے اس حوالے سے، اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی تین علامات قرار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آیت المنافقی ثلاثہ. منافق کی تین نشانیاں ہیں. پہلی نشانی، اذا حدث کذبا، جب بات کریں کلام کریں جھوٹ بولے. اللہ اکبر، گویا کلام میں، گفتگو میں ہی اگر جھوٹ ہے تو کیا خوفناک قسم کی اس کی جو ہے وہ پرسنالٹی ہوگی. اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. جھوٹ کہتے کسے؟ ہم عام طور پر بول چال کو جھوٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ جھوٹ ایک بڑا خوفناک بیماری ہے، پوری شخصیت کے اندر سرایت کیا ہوا ہوتا ہے. گویا اس پر انشاءاللہ آئندہ بات کر لیں گے. البتہ علامت نوٹ کر لیجئے، جب بات کریں جھوٹ بولے. دوسری علامت، جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے. خیانت کرنا علامت ہے نفاق کی، اور دیانتداری علامت ہے ایمان کی. یہ دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. تو جب امانت رکھوائی جائے خیانت کرے. اسی طرح جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ علامت ہے نفاق کی. اب سب سے پہلے تو مجھے چاہیے کہ بجائے کسی اور پر تنقید کرنے کے، سیاست دانوں پر ہم بڑی زبردست تنقید کرتے ہیں، وہ ایسے ہیں. اپنے مذہبی طبقے پر بھی ہم بڑا زبردست تنقید کرتے ہیں. اور جو گیدرنگز ہوتی ہے نا، ہماری گیدرنگ، وہ ہم سب دوسروں پر فائر کر رہے ہوتے ہیں. وہ فلاں ایسے، نواز شریف ایسا، عمران خان ایسا، زرداری ایسا، الطاف حسین ایسے وغیرہ، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب سے زیادہ ہاٹ ایشوز ہوتے ہیں گفتگو کرنے کے اعتبار سے. لیکن ذرا غور کیجئے، ان لوگوں کا تذکرہ تو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے امپیکٹ بھی ہیں بہرحال، لیکن کبھی ہم نے دروں بھی نہیں کرتے ہوئے اپنے بارے میں بھی سوچا ہے؟ تنہائی میں سوچئے گا اپنے بارے میں کہ کیا 24 گھنٹے میں کبھی ایسا تو نہیں ہوا میں نے جھوٹ بھی بولا ہو، غلط بیانی کی ہو خدا نہ خواستہ. اپنا جائزہ لیجئے. اور یہ مراقبہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہمیں کرنا چاہیے. آئیے اللہ پاک سے دعا بھی کر لیں، اللہ پاک ہمیں اس کے جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رذائل اخلاق تو روزانہ کی بنیاد پر ہے نا، یہ گروتھ ہو رہی ہے اگر بری چیزوں کی، تو ہمیں جائزہ بھی لینا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز جھوٹ، پہلی علامت جو قرار دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام نفاق کی. اسی طرح خیانت، اب خیانت پر پورا ایک تفصیلی گفتگو ہوگی کہ خیانت صرف لین دین میں نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس کوئی مال رکھوا ہے اور آپ اس کی امانت، خیانت تو عہدے میں بھی ہے، طاقت میں بھی ہے، جو اختیارات دیے گئے اس میں بھی ہے. یہاں تک کہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا المجالس بالامانہ، مجلس میں کی جانے والی بات بھی امانت ہے. وہاں مشورہ ہوا کسی مسئلے پر اور مشورے کے بعد کوئی فیصلہ ہوا، باہر نکل کر جو ہے وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیسیجن لے لیا، میں نے تو یہ مشورہ دیا تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا. یہ خیانت کر رہا ہے ایک شخص، مجلس کی خیانت ہے. تو خیانت کا تصور بہت وسیع ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور تیسری چیز ہے وعدہ خلافی. جب وعدہ کریں، وعدہ خلافی کریں، تو ایفاء عہد ایمان کی علامت ہے. وہ شخص جو اللہ اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے اور انسانوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتا ہے وہ مومن ہے. رب کائنات فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یقیناً وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اور ایسی حدیث کے سنتے وقت سناتے وقت انسان گھبرا جائے، جو فرمایا انس بن مالک نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خطبہ دیا ہو، کوئی بات کی ہو ہم سے، مگر آپ نے یہ بات نہ کہی ہو. گویا ہر خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن باتوں کو امفیسائز کیا کرتے تھے وہ کیا ہے؟ لا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو. ولا ایمان لمن لا امانت له، اور اس شخص کا کوئی اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو. اللہ اکبر. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو ریلیٹ کیا وعدے سے. اللہ اکبر. آج ہمارے معاشرے میں یہ معیارات ہیں. ہم عام طور پر دیندار آدمی کسے سمجھتے ہیں؟ برا نہیں منائیے گا. دینداری کا معیار داڑھی کو ہم نے بنایا، دینداری کا معیار نماز روزے حج زکات کو ہم نے بنایا. ٹھیک ہے، اس کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے، لیکن وعدہ خلافی کو کیا رضائل اخلاق میں ہم اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کہ اس سے پورا کا پورا دین بدنام ہو رہا، داڑھی بدنام ہو رہی ہے، ایون دیندار لوگ بدنام ہو رہے ہیں. تو یہ رضائل اخلاق میں سے وہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی، نفاق کی علامات کے حوالے سے اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات کریں گے. اب آئیے ذرا دو تین منٹ میں اس کے علاج پر بات کر لیتے ہیں. اگر سب سے پہلے انسان کو اندازہ ہو جائے کہ ہاں مجھ سے غلط بیانی ہو رہی ہے، بلکہ ایک اور حدیث سن لیجئے، ایک اور علامت بھی وہ بھی ذہن میں آ گئی، وہ دوسری حدیث میں آئی ہے کہ چوتھی علامت یہ ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو جائے، اختلاف رائے ہو جائے، تو منافق آدمی وہ ہوتا ہے جو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، گالم گلوچ کرنے لگتا ہے، اس کو غصہ جلدی آ جاتا ہے. اب غصہ بھی رضائل اخلاق میں بدترین شے ہے، جو جانوروں کی ایک صفات ہے. بارہ آنا تو چاہیے، انسان بے غیرت نہ ہو کہ اس کو غصہ ہی نہ آئے، غصہ آنا چاہیے، لیکن کب آنا چاہیے، کیسے آنا چاہیے، اس کا استعمال کیا ہو، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے رضائل اخلاق کے اعتبار سے غصہ. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منافقت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب حق پر ہو یا ناحق ہو، آپے سے باہر ہو کر لڑائی جھگڑا شروع کر دے، یہاں تک کہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دے، یہاں تک کہ قتل و غارت پر آمادہ ہو جائے، دوسروں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے. تو بہرحال یہ اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ سمٹمز پہ بات ہو رہی ہے. اب ریمیڈی سن لیجئے. سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا ریمیڈی تو ایک ہی ہے کہ رب کی پناہ میں آ جاؤ، رب کے کلام کی پناہ میں آ جاؤ، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پناہ میں آ جاؤ، تو بچ سکو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ میں تو بہت بڑا فلسفی ہوں، بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، بچ جاؤں گا. نہیں بچ سکتے جس کو اللہ نہ بچانا چاہے. تو سب سے پہلے پناہ کس کی پکڑنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور اب ریمیڈی جو قرآن بیان کرتا ہے وہ کیا ہے کہ انفاق، نفاق کا علاج ہے انفاق، یعنی جس چیز سے محبت ہے، جس کی وجہ سے یہ رضائل اخلاق پیدا ہو رہے ہیں، دنیا کی محبت پیدا ہو رہی ہے، اس کو اللہ کی راہ میں لگا دو، تو انشاءاللہ فضائل اخلاق کے اخلاق جلیلہ میں انفاق کی اہمیت اور فضیلت پر بھی ہم بات کریں گے. علاج یہ ہے کہ یہ مال کی محبت جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، اس کو حلال طریقے سے کماؤ اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دو. تو نفاق کا علاج انفاق ہے، یعنی یہ مال، یہ صلاحیتیں، یہ محنتیں، یہ ایفرٹس جس کی وجہ سے مال کماتے ہو، اس کو لگاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اقامت دین کی جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے رضائل اخلاق سے، ہر بری شے سے، چاہے وہ شہوت پرستی ہو، چاہے وہ تکبر ہو، غصہ ہو، جھوٹ ہو، خیانت ہو، وعدہ خلافی ہو، ان تمام چیزوں سے رب کائنات ہماری حفاظت فرمائے، تاکہ ایک بہتر، ایک زبردست پرسنالٹی وجود میں آئے، کہ جو علامت بنے، کہ جو ریپرزینٹیٹو بنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جس کو دیکھ کر خدا کے احکامات یاد آ رہے ہوں، جس کے اخلاق کو، کردار کو دیکھ کر، اور جس کو دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنا، اخلاق جلیلہ یاد آ رہے ہوں، اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا رذائل اخلاق سے۔ وذکر اسم ربہ فصلى، اور اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے نام کا ذکر کیا، فصلى اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، رذائل اخلاق کی اہم ترین وجہ، جو ریزن بیان کرتا رب کائنات، تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، تمہارے نزدیک دنیا کی زندگی، اس کی آسائشیں، اس کی محنتیں، اس کی ملنے والی لذتیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت میں آنے والی زندگی جو موت کے بعد آئے گی، وہ زیادہ بہتر بھی ہے۔ کمپیئر کیجئے ذرا دونوں کو، ایک 60-70 سال کی 12-13 لاکھ گھنٹے کی زندگی ہے، اور ایک ارب گھنٹوں کی زندگی، دونوں میں کیا کمپیریزن؟ کوئی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جیسے ایک ساتھ انگلی ڈبوئے سمندر میں، اور جتنا، بلکہ سوئی ڈبوئے یا انگلی ڈبوئے، اور جتنا پانی اس سوئی پر یا انگلی پر لگ کر آگے، دنیا کی زندگی ہے، اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ اب اس کا یقین اگر حاصل ہو تو انسان اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بل تو فرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔